الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر انشاءاللہ ان چار روزہ دروس کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں قرآن اور انسان شناسی کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان شناسی دین مبین اسلام کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مکتب کا اہم ترین عنوان رہا ہے، لیکن دین نے خصوصی جو توجہ دی ہے وہ انسان کی شناخت کے اوپر، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے، علماء اور عرفاء اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے کسی اور کو کیا پہچانے گا۔ لہذا دوسری جانب انہی آیات کو کہ جو انسان کو اللہ کی احسن مخلوق اشرف مخلوق لقد کرمنا بنی آدم مکرم ترین مخلوق پروردگار کی بتلاتی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی انسان کو جس طریقے سے خلق کیا ہے پروردگار کی خلقت کا احسن نمونہ انسان ہے۔ اب یہ جو احسن نمونہ ہے، یہ جو احسن تخلیق ہے پروردگار کی، یہ اتنی عام اور اتنی سادہ نہیں ہو سکتی۔ کئی مقامات پر پروردگار نے اپنی ذات کے ساتھ لفظ تبارک استعمال کیا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ ملک، اللہ کی ذات مبارک وہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی، ملک سے مراد یہ کائنات، پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی قدرت کا مظاہرہ کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا۔ اللہ نے نزول قرآن میں لفظ تبارک استعمال کیا لیکن اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہلوایا۔ واحد انسان کی خلقت ہے کہ جس کو بناتے وقت بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بنانے کے بعد خود اپنے اوپر بھی ناز کیا اور کہا احسن الخالقین، پروردگار کیا ہے؟ بہترین بنانے والا ہے۔ اب بہترین خالق کی بہترین مخلوق کا نام انسان، لہذا دیکھیے بعض اوقات اثر سے مؤثر کی طرف جایا جاتا ہے۔ اگر خدا کو بہترین طریقے سے پہچاننا ہے اس کی پہلا مقدمہ انسان شناسی ہے، اس لیے کہ خالق کی احسن الخالقین کی احسن المخلوق انسان، تو جتنا بہتر آپ انسان کو پہچانتے چلے جائیں گے گویا اتنا اچھا آپ نے کس کو پہچانا؟ خدا کو۔ لہذا اسی بات کو مورد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف ترین حدیث جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا حتمن اس نے اپنے کس کو پہچان لیا؟ پروردگار کو۔ لہذا پروردگار کی شناخت، عرفان پروردگار کے لیے عرفان نفس ضروری ہے۔ اب یہ جو انسان کے لیے انسان کی شناخت، میں نے عرض کیا صرف ادعا اسلام کا نہیں ہے، اسلام نے بھی انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے، دوسرے بھی مکاتب فکر انسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی ساری بڑی یونیورسٹیز میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ انسان ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم نے اپنی ابتدائی جوانی میں قدم رکھا تھا، اس زمانے میں جو سائنسز کے علوم تھے، مثلاً انجینئرنگ کو اہمیت دی جاتی تھی، میڈیکل کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن آج اگر آپ دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوگی کہ وہ سبجیکٹس جو میرے اور آپ کے زمانے میں کوئی نہیں پڑھتا تھا، اکنامکس تھی، سائیکالوجی تھا، سوشولوجی تھا، ہمارے ہاں بلکہ یہ کہا جاتا تھا یہ خواتین کے پڑھنے کے مضامین ہیں، آج دنیا کی آپ اگر بیسٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹاپ لیول فیکلٹیز ہیں اور جو ٹاپ موسٹ اسکالرشپس ہیں وہ ہیومن سائنسز کے لیے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو اہم ترین موضوع ہے دنیا کی یونیورسٹیز میں وہ کیا ہے؟ انسان۔ اور لوگ آج یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اتنی ترقی، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد اب دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ زمین کے اوپر ناشناختہ ترین وہ مخلوق کے جس کو ابھی تک جانا ہی نہیں گیا ہے خود انسان ہے۔ اس لیے کہ انسان پر آپ جتنی تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا انسان کی پیچیدگیاں سامنے آتی جا رہی ہیں، اتنا ہی انسان مشکل سے مشکل بظاہر ہمیں نظر آتا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، دنیا میں ہر علم کسی ایک زاویے سے انسان کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنے زاویے سے اسٹڈی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، ایک حد تک انسان کو ڈیفائن کر پاتا ہے، لیکن دوسرے زاویوں سے چونکہ خاموش ہوتا ہے، دوسرے زاویے اس کی نظر میں نہیں ہوتے، اس کے لیے انسان کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جس قدر انسان پر تحقیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان بجائے سمجھ میں آنے کے اور کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پیچیدہ۔ عجیب و غریب تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک زمانے تک، میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تحقیقات انسان کو کہاں لے جا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ایک زمانے تک وہ ساری چیزیں جسے میں اور آپ آسے جن اور بھوت کا تصور دیا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کسی کے اوپر جن آ گیا، یہ آسی کسی کے اوپر آ گیا ہے، اور اس کے لیے ہم تلاش کرتے تھے لوگوں کو، کوئی بابا مل جائے، کوئی عامل مل جائے، کوئی جادوگر مل جائے، جن اتارنے والا مل جائے۔ سائنس کی تحقیق، خصوصاً سائیکالوجی کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے، ایک اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض کیسز سائیکالوجی میں بھی حل نہیں ہوئے ہیں، لیکن 99% کیسز جسے میں اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی کے اوپر جن آ گیا ہے، اس کے اوپر جن کا اثر ہے، وہ جن کا اثر نہیں ہوتا، وہ انسان کی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام ہے، ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی مرض ہے۔ اس مرض کو جب دریافت کیا، اس مرض کا نام ہے شیزوفرینیا۔ شیزوفرینیا کا جو مریض ہے اس کے اندر دو پرسنالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، دو شخصیتیں اس کے وجود میں بن جاتی ہیں۔ یہ جو دوسری شخصیت اس کے اندر بنتی ہے، یہ اتنی حیرت انگیز کام کر سکتی ہے، اتنے عجیب و غریب کام انسان کے لیے انجام دے سکتی ہے کہ ہم وہ سارے کام دیکھنے کے بعد یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ حتماً اس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے۔ اجنہ کے اوپر گفتگو کبھی اور کروں گا انشاءاللہ، جن شناسی بھی ایک موضوع ہے، وہ کبھی گفتگو رہی تو وہاں پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن مخلوق ہے جن کے علاوہ جتنے ہمارے تصورات ہیں ان میں سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یعنی یہ بھوت، چڑیل یا اس ٹائپ کے جتنے بھی ہمارے ذہن میں چیزیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو چیز موجود ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا وہ اجنہ ہے. لیکن اجنہ جن کیسی مخلوق ہے، جن کیا ہوتا ہے، یہ میں نے عرض کیا ایک بحث مفصل ہے. لیکن جو مختصر ترین بات آج آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اشرف نہیں بنایا، جن کو اللہ نے احسن نہیں بنایا، جن کو اللہ نے اکرم نہیں بنایا. تو جو نہ اشرف ہے، نہ احسن ہے، نہ اکرم ہے، آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اشرف پر حاوی ہو سکتی ہوگی، اشرف کے اوپر، اکرم کے اوپر حاوی ہو سکتی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی حاوی. حتیٰ بعض علماء کی نظر میں یہ ہم سمجھتے، دیکھیے ہم جب جاتے ہیں کہیں، انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہمیں بعض حیوانات سے ڈراتی ہے. عقیدے کی کمزوری، یہ انشاءاللہ موضوع کبھی رہا قلب پر بحث کروں گا تو پھر آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا یہ ساری باتیں کہ انسان میں عقیدہ تیار کہاں ہوتا ہے، عقیدہ تیار ہونے کے بعد جاتا کہاں پر ہے، جانے کے بعد اثر کہاں دکھاتا ہے. ایک اجمالی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن تفصیلی گفتگو کبھی اور انشاءاللہ. لیکن انسان کے عقیدے کی کمزوری اسے حیوانات سے ڈراتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عقیدے کی کمزوری ہے. بعض خواتین چوہے سے ڈرتی ہیں، لال بیگ سے ڈرتی ہیں، بچے ہنستے ہیں ان کے اوپر. کیوں ہنستے ہیں بچے؟ اس لیے کہ بچہ ہونے کے باوجود یہ سینس رکھتا ہے کہ یہ مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمارے عقیدے کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری میں سب سے بڑی جو عقیدے کی کمزوری کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں شے مجھے نقصان پہنچائے گی، فلاں شے مجھے فائدہ پہنچائے گی. اگر اس کو صحیح معنی میں تحلیل کیا جائے، یہ ایک طرح کا کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ مسائل ایسے سنگین ہوتے ہیں کہ یہ بیان کر کے جاؤ تو لوگ کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں. نوعاً شرک ہے، نوعاً شرک فقہ ہی نہیں ہے، انسان کافر نہیں ہو جاتا ان چیزوں سے، لیکن نوعی شرک ہے، نوعاً ایک طرح کا خفیف شرک ہے. اس لیے کہ کائنات میں ہر طرح کا نفع و نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں. اب اگر میں ایک عام حیوانات کے مقابلے پر ایک عام حیوان کو یہ سمجھ لوں کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو پھر سوچئے کہ میرا عقیدہ کس مقام پر کھڑا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. ورنہ حقیقتاً کیا ہے، البتہ یہ سائنس سے بھی ثابت ہو چکا ہے، سارے حیوانات انسان سے ڈرتے ہیں، سارے حیوانات ڈرتے ہیں. انسان کے عقیدے کی کمزوری ہے کہ اسے حیوانات کے سامنے کمزور بنا دیتی ہے. ورنہ یہی انسان ہے، خوفناک ترین درندوں کو انسان نے سرکس کا بنا دیا، نچا کر رکھ دیا، اچھال کر رکھ دیا، تماشا بنا دیا. انسان نے کیا نا، انسان کے اندر یہ قدرت موجود ہے. لہذا فرمایا علماء نے کہ جس طرح سے باقی حیوانات انسان سے ڈرتے ہیں، اجنہ انسان سے ڈرتے ہیں، دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں باقی حیوانات کی طرح سے انسان سے. لہذا یہ جتنے بھی تصورات تھے ہمارے، اور اس پر بحث ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن ہمارے اندر گھس جاتا ہے تو ہمارے اندر کہیں گھسنے کی کوئی جگہ ہے ایسی کہ جس میں جن گھستا ہو، یہ سوالات ہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. لہذا یہ جتنی بھی باتیں ہیں عزیزان من، مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنی شناخت کی ہی نہیں. آج ایک چھوٹی سی مختصر سی گفتگو، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا ایک فوڈ فار تھاٹ ہوتی ہے سوچنے کی، تدبر کرنے کی. افلا یتدبرون، قرآن کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون. کیوں؟ بلکہ سورہ مبارک محمد میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کیا، افلا یتدبرون، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں؟ اسی آیت کو آپ عکس کر دیں، یعنی کیا، اگر اپنے دل کے تالے کو کھولنا ہے تو تدبر کرنا شروع کرو. خود دل کے تالے کو کھولنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ تدبر کا عمل ہے. سوچیں، آج میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. آج گھروں میں جائیے گا، ذرا سی خلوت محسوس ہو آپ کو، کہیں بستر پہ لیٹیں تو ان باتوں پہ غور کیجیے گا. سب سے پہلے یہ سوچیے گا کہ میں اپنے بارے میں جانتا کیا ہوں، میری اپنے بارے میں کتنی نالج ہے، میں اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہوں. جب ہم اس بات پر آ کر غور کرتے ہیں میں اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہوں، تو پہچان دو طرح کی ہے. ایک پہچان ظاہری ہے، بدن کی پہچان ہے، جو میرا باڈی ہے. ایک میرے اندر کی پہچان ہے، کوئی ایک میں بھی رکھتا ہوں میں، ایک میں بھی ہے نا میری، ایک تو بدن ہے میرا، اس کے علاوہ ایک میں بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بدن کے علاوہ ایک میں پائی جاتی ہے، وہ میں کہ جو آپ کے بدن کے بدلنے کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، وہ میں جو بچپن میں چھوٹی، جوانی میں بڑی، بڑھاپے میں بوڑھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ میں ہی رہتی ہے۔ وہ میں کہ اگر آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تب بھی اس میں کمی نہیں آئے گی، آپ کا پاؤں الگ کر دیا جائے بدن سے تب بھی کمی نہیں آئے گی، وہ میں ہی رہتی ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ انسان کی روح ہے، یعنی ایک انسان کا بدن اور ایک انسان کی روح۔ میں ابھی روح کے بارے میں بات نہیں کر رہا، نفس کی جو گفتگو ہے پیچیدہ ترین گفتگو ہے کلام میں بھی، لیکن کچھ ابتدائی اور اجمالی سی باتیں اپنے آپ کو پہچاننے کا راستہ۔ لہذا آج بیٹھ کر یہ سوچیے گا کہ چلو روح کے بارے میں تو مولانا نے کہا بعد میں بتائیں گے، جب بات کریں گے تب سوچیں گے، آج اپنے بدن کے بارے میں سوچیے گا۔ یہ بدن جو میرا اور آپ کا ہے، سب سے زیادہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں، اسی کو سنوارتا ہوں، اسی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی کے لیے سارا پیسہ خرچ کرتا ہوں، کماتا بھی اسی کے لیے ہوں، خرچ بھی اسی پہ کرتا ہوں۔ یہ جو میرا بدن ہے اس کو میں کتنا جانتا ہوں؟ آپ اپنے بدن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اب بدن بھی لازمات ہے، ایک میرا بدن ظاہر میں نظر آ رہا ہے اور ایک اس کے اندر سسٹم چل رہے ہیں۔ آپ اندر والوں کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اندر جو ہمارے چل رہا ہے وہ بعض اوقات ہم اپنی ساری زندگی نہیں دیکھ پاتے کہ میرے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، کبھی دیکھنے کا زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا اور نہ ضرورت پڑتی ہمیں۔ باہر ظاہری کی بات کر لیتے ہیں، ظاہری بدن کتنا فیصد بدن، یہ ایک سوال ہے، یا آپ اس کو حل کیجیے گا، کل بیٹھ کے سوچیے گا اس پہ بھی، کتنا فیصد بدن انسان کا ایسا ہے جسے وہ مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ سوچیے گا اس پہ کہ میں کتنا فیصد بدن میرا، باڈی میری ظاہری ایسی ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، یہ کس پہ سوچیے گا۔ ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ میں جو اپنے ظاہری بدن سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوں، میرے بدن کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو میں پوری زندگی نہ دیکھتا ہوں نہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرا اپنے بارے میں کیا، کتنی معلومات ہے، میں اپنے آپ کو جانتا کتنا ہوں؟ چلیں یہ تو آپ سوچیں گے، لیکن ایک جملہ میں آپ کو اور دے رہا ہوں۔ انسان کے بدن میں سب سے اہم ترین اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے؟ شناخت کا ذریعہ کیا ہے انسان کی؟ چہرہ۔ انسان کا آپ نام بدل دیں، نام بدلا جاتا ہے، لوگ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، کل سے میرا نام یہ ہو جائے گا، اس کا نام وہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی ابتدائی ترین شناخت کیا ہے؟ چہرہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا بات پہ، انسان کی بنیادی ترین شناخت چہرے سے ہوتی ہے۔ اتنا امپورٹنٹ چہرہ ہے کہ اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر سارا ڈیٹا صحیح لکھا ہوا ہو، آپ ہی کے فنگر پرنٹس ہوں، آپ ہی کا نام لکھا ہو، آپ ہی کی ولدیت، آپ ہی کا شناختی نمبر، سب کچھ، صرف شکل کسی اور کی لگی ہو، آپ کہیں گے بھائی یہ میرا شناختی کارڈ نہیں ہے، واپس کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر آپ لے کر جائیں گے وہ آپ کو دھوکہ دہی کے کیس میں اندر کر دے گا، کہے گا نام کسی کا لکھا ہوا، شکل کسی اور کی ہے۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شکل سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو تصویر لگی ہے اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی ایک ناک ہے، میری بھی ایک ناک ہے، اس کا منہ ہے، میرا بھی منہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی تو ہے سب کچھ، کوئی فرق ہے اس میں؟ ہے کوئی فرق؟ نہیں ہے۔ لیکن کوئی قبول کرے گا آپ سے؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، سب کچھ وہی ہے نا۔ دو آنکھیں سبھی کی ہوتی ہیں، پیشانی سب کی ہے، ہونٹ سب کے ہیں، ناک سب کی ہے، پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ الگ ہے وہ الگ ہے؟ انسان کی شناخت چہرے سے ہوتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کی شناخت کا جو ذریعہ ہے، دو منٹ کے لیے اب تصور کیجئے، اگر دنیا میں آئینے نہ ہوتے یا ریفلیکشن دینے والی چیزیں نہ ہوتی تو کیا انسان اپنے آپ کو پہچان پاتا؟ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، ایک آدمی کو آپ بند کر دیں کسی زندان میں، بچپن میں اگر وہ زندان میں گیا ہو اور اس نے کبھی نہ آئینہ دیکھا ہو، نہ پانی میں اپنا ریفلیکشن دیکھا ہو، 20 سال کے بعد نکال کے آپ اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں، تو آدھا پونا گھنٹہ تو وہ آئینے میں یہ دیکھتا رہے گا کہ یہ میں ہی ہوں، سوچے گا، کافی دیر سوچے گا، یہ سوچے گا کہ یار یہ میں ہی ہوں۔ حتیٰ یقین کریں آپ ایک ہفتے اپنی شکل نہ دیکھیں، ایک ہفتے بعد جب آپ شکل دیکھیں گے تو 2 منٹ تک آپ بھی سوچتے رہیں گے کہ یار میں ایسا ہو گیا ہوں۔ آئینہ نہ ہو انسان حتیٰ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں، اگر آئینہ نہ ہوتا دنیا میں، عکس والی چیزیں نہ ہوتی تو انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا تھا؟ اصلاً انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا اگر آئینہ نہ ہو، ریفلیکشنز نہ ہو، اپنی ہی پہچان، میرا اپنا چہرہ میرے لیے کیا ہو جاتا؟ اجنبی، میں اپنے آپ کو نہ پہچان پاتا۔ تو اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، اللہ نے ہم پر یہ لطف کیا ہے نا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے آئینوں کو خلق کیا، عکس دینے والی چیزوں کو خلق کیا، ریفلیکشنز کو خلق کیا، تاکہ میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو پہچان سکوں۔ تو میں انسان، میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت یہ ہے، دنیا میں اگر آئینہ نہ ہو میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ جو انسان آئینے کے وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، وہ بغیر کسی وسیلے کے خدا کو پہچاننے چلا ہے۔ باتیں کیا کرتا ہے؟ باتیں یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بغیر آئینے کے، بغیر کسی وسیلے کے خدا کو پہچان سکتا ہوں۔ بات یہ ہے عزیزان من، کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی وسیلے کے بغیر نہیں پہچان سکتا، اپنے خالق کو، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو وہ بغیر کسی وسیلے کے نہیں پہچان سکتا۔ یہ اس کا احسان ہے، اس نے میری مادی شناخت کے لیے مادی آئینے خلق کر دیے ہیں، اپنی نورانی شناخت کے لیے اس نے نورانی آئینے خلق کیے ہیں جنہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ وسیلے کے جو ہمیں خدا تک لے جانے والے ہیں۔ لہذا ہم اپنی شناخت کے لیے بھی اہل بیت کے در پر آتے ہیں، اور اللہ کی شناخت کے لیے بھی اسی دروازے پر آتے ہیں، کہ یہی ہمارے لیے، ہماری بھی پہچان کا اور خدا کی بھی پہچان کا ذریعہ ہے۔ لہذا اب یہ مرحلہ، اب میں گفتگو کو ایک مرحلے میں اور آ کے داخل کروں، آپ کے لیے کچھ باتیں سوچنے کے لیے چھوڑ کر جاؤں۔ آج ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر پروردگار کا ارشاد فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر کرامت عطا کی۔ لیکن یہی قرآن انسان کے لیے، اسی انسان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارک حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھے کیا وہ زمانہ یاد نہیں ہے جب تو کیا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر ہی کہیں نہیں۔ یہی قرآن انسان کے لیے کیا کہتا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کیا خلق کیا گیا ہے؟ ضعیف۔ یہی قرآن انسان کے لیے کیا کہتا ہے؟ ظلوماً جہولا، اے انسان تو کیا ہے؟ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ یہی قرآن انسان کے لیے کیا کہتا ہے؟ ہلوعا، انسان تجھے ہم نے حریص خلق کیا ہے، تیرے اندر لالچ اور حرص پائی جاتی ہے۔ یہی قرآن انسان کے لیے کیا کہتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے انسان اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا کہ تو کچھ بھی نہیں، لا تعلمون شیئا، تجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یا یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو احسن تقویم سے کیا مراد ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے؟ ظالم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جاہل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ساری صفات اللہ نے بیان، اب بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے نا، ایک طرف انسان کی تعریفات میں اللہ تعالیٰ اسے احسن مخلوق کہہ رہا ہے، اشرف مخلوق کہہ رہا ہے، اسے ساروں سے زیادہ با کرامت کہہ رہا ہے، لیکن دوسرے مقام پر یہی خدا اسی قرآن میں بظاہر انسان کی کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مذمت۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں، ہم بہترین مخلوق ہیں یا ضعیف ترین مخلوق ہیں۔ لہذا اب سوچنے کا مرحلہ ہے، کیا مرحلہ ہے انسان کی احسن تقویم سے مراد کیا ہے؟ ابتدائی طور پر علماء نے اس احسن تقویم کے بارے میں گفتگو یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ احسن تقویم سے انسان کی بہترین بناوٹ سے مراد اس کی داخلی بناوٹ ہے، خارجی بناوٹ نہیں ہے، ظاہری یا بدن کی بناوٹ مراد نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ انسان کے پاس عقل ہے، اللہ نے اس کو عقل دی، یہی عقل انسان کی بہترین بناوٹ ہے۔ ظاہری اور باطنی بناوٹ کو آج کے دور میں سمجھنا نسبتاً اور بھی آسان ہے۔ ایک مثال اس کی میں آپ کو آج کی موجودہ ٹیکنالوجی کے حساب سے دیتا ہوں، مثلاً کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کو ہم دو طریقے سے دیکھتے ہیں، ایک کمپیوٹر کا ظاہر ہوتا ہے، مثلاً میرے جیسے لوگ جب کمپیوٹر خریدتے ہیں جاتے ہیں، اب ان کو اندر کا حال تو نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں بھائی مانیٹر ذرا خوبصورت سا ہونا چاہیے، کیسنگ بھی بڑی پیاری سی ہونی چاہیے، کی بورڈ بھی خوبصورت سا ہو، ماؤس بھی ذرا پکڑ کے اچھا لگے، اس سے زیادہ ہمیں آتا بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں کیا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی باہر سے اچھا لگنا چاہیے، لوگ آئیں تو دیکھیں کہ مولانا صاحب کے پاس بہت اچھا سا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو کمپیوٹر انجینئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ کہتا ہے بھائی کیسنگ ویسنگ بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ مدر بورڈ ہوتا ہے، سی پی یو ہوتا ہے، اس کے اندر وی جی اے کارڈ اچھا لگا ہوا ہونا چاہیے، پروسیسر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کی ریم اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جو میں نے پیچیدہ قسم کے سافٹ ویئرس چلانے ہیں اس کے اوپر، وہ کیسنگ سے نہیں چلیں گے، کیسنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جتنی مہنگی کیسنگ لگا دو تب بھی کمپیوٹر ویسے رہے گا، اور بالکل اگر تھرڈ کلاس سے لگا دو تب بھی ویسی رہے گی. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ پروسیسر، مدر بورڈ وغیرہ. لہذا اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ نہ بھی ہو تب بھی پروسیسر میں ایسی باہر رکھ کے چلا لوں گا، پروسیسر مضبوط ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعا انسان کے بارے میں جب آیت کہہ رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کیا مراد اسی طرح سے یہ ہماری کیسنگ جو باہر ہماری بدن نظر آ رہا ہے، اس کو اللہ نے مورد نظر نہیں رکھا، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اور اصل چیز جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن تقویم وہ انسان کے اندر اس کی عقل کی موجودگی ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے حتیٰ کیا فرمایا کہ نہیں، جب احسن تقویم کہا ہے، تقویم دونوں پہ صدق کرتی ہے، انسان کی داخلی بناوٹ پر بھی اور ظاہری پر بھی. اگر ظاہری بناوٹ پر ہے تو پھر میرے اندر ایسا کیا ہے، کیا چیز ہے میرے پاس کہ جو کیا کہلائے احسن تقویم. انشاءاللہ میں گفتگو کو یہاں سے آگے شروع کروں گا. انسان کا ظاہر احسن ہے یا نہیں، ایک گفتگو. انسان کے باطن میں اگر احسن ہے تو کیا چیز احسن ہے. ان دو مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ایک تعریف انسان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس اعتبار سے کہ انسان اگر اپنی تعریف سمجھ لے تو پھر یہ جو کہا گیا من عرف ربا فقد عرف ربا، من عرف نفس فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، اس کا ایک اجمالی طور پر، یہ میں اس لیے اجمالی کہہ رہا ہوں کہ انسان شناسی ایک بہت مفصل بحث ہے، بہت ساری گفتگو ایسی ہے کہ جو ہونے چاہیے، لیکن چار یا پانچ دروس میں صرف ایک اجمالی گفتگو کروں گا، کچھ خاص چیزیں آپ تک انشاءاللہ پہنچا کر آپ سے التماس دعا. مجھ سے حکم کیا گیا ہے کچھ مصائب کے حوالے سے گفتگو کا، لہذا آپ کی خدمت میں چند ایک مرحلے مصائب کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع مل گیا انہی گفتگو کے اندر تو حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پروردگار ہمیں بھوکا پیاسا نہ رکھنا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی بھوک اور پیاس کے اندر بہت سارے فلسفے ہیں، بہت سارے. ایک اہم ترین فلسفہ ماہ مبارک کے صیام کی بھوک اور پیاس کا تربیت انسانی ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں تربیت کرانا سے، بنیادی ترین جو تربیت ہے ماہ مبارک کی وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم تھوڑا کھا کر بھی زندہ رہ سکتے. اور متاسفانہ ہم وہ بندے ہیں، میں یوں کہوں گا کہ وہ ناخلف اللہ کے غلام اور بندے ہیں، جو ابھی تک بھی بنیادی ترین جو ٹریننگ ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکے. دیکھیے جب میں نے لفظ ٹریننگ کا کہا تو آپ لوگ شاید اس بات کو زیادہ حس کر سکتے ہیں، ہر درجے کی اپنی خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے انسان کو ٹرین کیا جاتا ہے. جب وہ ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر اسے اگلے درجے میں بھیجا جاتا ہے، اس کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے. تو جیسے جیسے انسان اگلے مراحل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں داخل کر دیتے ہیں. جب آپ کی شروع میں انڈکشن ہوتی ہے، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کو ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے. اس ٹریننگ کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس بیسک ٹریننگ کہ آپ جب تک آرمی میں رہیں گے یہ آپ کے لیے ضروری ہے. وہ ٹریننگ دینے کے بعد پھر آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب اگر مثلا کوئی بندہ پہلے ہی مرحلے میں جو ریکروٹمنٹ ہونے کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے وہی ٹریننگ صحیح سے حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، مثلا ابتدائی چیزیں وہی صحیح سے حاصل نہ کرے، تو بعض اوقات اس کو لینے کے بعد ہی فارغ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، یہ غلطی سے آ گیا، یہاں پہ یہ ابتدائی ٹریننگ کے بھی قابل نہیں ہے. پہلی ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، جو اس نے ٹریننگ لی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اندر صلاحیت شو کرتا ہے، تو پھر اسے اگلے مرحلے میں بھیجتے ہیں. اس طرح سے مسلسل ٹریننگز کے ذریعے سے انسان کو ترقی دی جاتی ہے. رمضان کی بنیادی ٹریننگ کیا ہے؟ بنیادی ٹریننگ کیا ہے؟ کہ تم تھوڑا کھا کر بھی زندہ رہ سکتے. لیکن ہم وہ نالائق مخلوق ہیں کہ جو حتیٰ رمضان کے مہینے میں بھی اس بات کو نہیں سمجھتے. 17 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے والا انسان، 17 گھنٹے افطار پر آ کر بھول جاتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی تھا جو 17 گھنٹے سے بھوکا اور پیاسا، 17 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن افطار پر آ کر بھول جاتا ہے. سحری کھاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ زندگی کی نتیجہ کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملا میں اس مقام تک پہنچوں گا، آپ کو بتاؤں گا. جیسے ہی انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جیسے ہی انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہ پیٹ بھرتے ہی انسان پر شیطان کے ورود کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیسے کھلتے یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز اگر تفصیل سے اتنی نہیں بتا سکوں گا لیکن بتاؤں گا ضرور کہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ. لہذا روایت میں آیا کہ اللہ کے نزدیک کوئی برتن، کوئی ظرف انسان کے بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ مغضوب نہیں ہوتا. نگاہ غضب اللہ جس برتن پر، جس ظرف پر ڈالتا ہے، وہ کون سا برتن ہے؟ انسان کا بھرا ہوا پیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے میرا روزہ کیسے فائدہ دے سکتا ہے جب میں اپنے روزے کی ابتدا کس حالت سے کرتا ہوں؟ خدا کی نگاہ غضب سے. ابتدا میں نگاہ غضب سے کرتا ہوں، بھرا ہوا پیٹ لے کر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، خدا کے حضور پہنچتا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو خدا کو میرے اوپر نگاہ رحمت ڈالنی چاہیے یا نگاہ غضب؟ تو جب میں اپنے روزے کی ابتدا اس سے کرتا ہوں، اب خدا کیا چاہتا ہے، روزے سے کیا مقصد ہے، یہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن جہاں یہ ٹریننگ مقصود ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک کے رمضان کی بھوک اور پیاس میں کسی کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا، یہ بھی فلسفہ ہے. ایک دن کی بھوک پیاس ہمیں نڈھال کر دیتی ہے. خدا نہ خاصہ افطاری نہ ملے تو لوگوں سے تو ہم لڑتے ہی لڑتے ہیں، بعض اوقات خدا سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے کہ میں نے پورے دن بھوکا پیاسا رہا اور مجھے افطاری نہیں ملی. یہ بھوک اور پیاس اگر ہمیں کسی اور کی بھوک اور پیاس یاد نہیں دلا رہی تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں روزہ رکھ کے کر کیا رہا. روزے کے فلسفوں میں ایک فلسفہ پیاس کی شدت کو محسوس کرنا. پیاس کی شدت محسوس کرو تاکہ تمہیں کسی کے 3 دن پیاسا رہنے کی شدت کو محسوس کر سکو، تمہیں احساس ہو کہ کربلا والے جب عاشور کا دن آیا تھا تو کربلا والوں کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی. لہذا مقاتل میں علماء نے، روایات میں یہ لکھا ہے، بیان کیا ہے اس کو علماء نے، علماء کہتے ہیں کہ شاید کربلا میں ایک اہم ترین امتحان اصحاب امام حسین کا پیاس کا امتحان تھا، اہم ترین امتحان. لہذا علماء کہتے ہیں کہ ایک وجہ شاید ایک وجہ امام کی پہلے اپنے اصحاب کو میدان بھیجنے کی یہ تھی کہ میرے اصحاب جلد اس امتحان سے گزر کر کوثر کے جام پی لیں، ان کے اوپر سے یہ امتحان ختم ہو جائے. ایک امتحان پیاس کا امتحان. لہذا امام نے کیا کیا؟ اپنے اصحاب کو مقدم رکھا اپنی اولاد پر. میرے صحابی، میرے ساتھی پہلے پانی پی لیں، میرے اپنے بچے پیاسے رہے. جب میں نے یہ جملہ کسی عالم کی کتاب میں پڑھا تو میرے بے ساختہ ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور وہ سوال یہ تھا، میں نے امام حسین کی بارگاہ میں جا کر یہ سوال کیا. میں نے کہا مولا اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں، اور یقیناً ایسا ہے کہ پیاس بھی ایک امتحان تھی، اور آپ نے اپنی اولاد کو مؤخر کیا، بعد میں رکھا تاکہ آپ کے صحابی پہلے پانی پی لیں، تو مولا مجھے بتلائیے اور سمجھائیے کہ اس پیاس کے امتحان میں علی اصغر کا مقام کیا تھا، مجھے سمجھائیے مولا کہ جو آپ نے اپنا سپاہی سب سے آخر میں رکھا، اتنا بات کہ جناب علی اکبر چلے گئے لیکن اصغر کی پیاس جاری ہے، قاسم شہید ہو گئے لیکن علی اصغر کی پیاس جاری ہے، عباس علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے لیکن
جناب علی اصغر کی پیاس باقی ہے. میں کہوں گا کربلا میں امام حسین کے ساتھ آخری مرحلے تک جو پیاس کا امتحان دینے والا سپاہی ہے حسین کا, اس کا نام علی اصغر ہے. تین دن کا پیاسا تو ہے ہی, ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, لہذا کچھ بھی نہیں. واقعاً تصور انسان کرے کربلا میں امام حسین کو تصور کرنا بڑا مشکل ہے, جناب علی اصغر کو تصور کرنا مشکل ہے. عزادارو ہم تو جناب رباب کو بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جناب رباب کو کس قدر صبر عطا کیا تھا. کہ بی بی چند لمحوں کے لیے سوچیں, اسی پیاس کو یاد کر کے سوچیں, جو بی بی خود تین دن کی بھوکی پیاسی ہے, اس سے آ کر جب امام حسین کہہ رہے ہوں گے لاؤ رباب علی اصغر کو مجھے دے دو, میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے پانی مل جائے, تو بی بی جانتی ہے نا صبح سے لے کر اب تک جو رن میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. لیکن چھ مہینے کی بچی ماں کی, چھ مہینے کے بچے کی ماں ہے, بچے کو پکڑا دیا, امام حسین کو کوئی سوال منہ سے نہیں کیا, لیکن دروازے پر بیٹھ گئی ہوگی اور ایک مرتبہ دیکھ رہی ہوگی میدان میں کیا ہو رہا ہے. کم از کم علی اصغر کی واپسی کی امید ہوگی, لیکن جب بی بی نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا اور پھر یہ دیکھا ہوگا کہ امام حسین خیمے کی طرف نہیں آئے ہیں, پشت خیمہ چلے گئے ہیں, تو سوچیے اس بچے کی ماں پر کیا گزری ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین جب خیمہ گاہ میں تشریف لائے ہیں تو بی بی نے یہ عالم دیکھا حسین کی گود میں علی اصغر نہیں ہے, علی اصغر کے خون سے حسین کا بدن تر ہے. لیکن میرا سلام ہو اس بی بی پر جس نے اطاعت حسین میں, جس نے اطاعت خدا میں ایک مرتبہ بھی امام حسین سے یہ نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں ہے.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم حضرت زہرا, منتقم کربلا, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تجھے رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا واسطہ ہے, ان تمام برکتوں ان تمام رحمتوں کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما. ماہ نزول قرآن ہے, اس ماہ میں ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جن حضرات کی ایصال ثواب کے لیے سلسلے کو برگزار کیا گیا, بار الہ مرحومین کے حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں اور میں شہداء ملت جعفریہ اور یہ مرحومین جن کے لیے سلسلے کو جاری کیا گیا, ان سب کو اس کا ثواب ایصال فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, دنیا میں مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جتنے مریض ہیں خصوصاً جن مریضوں کے لیے کہا گیا, اور بالخاص مولانا احمد اقبال صاحب کی زوجہ اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی بیٹی مریض ہیں, ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے کہ پروردگار ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. بار الہ بحق محمد و آل محمد, جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں, بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص یمن, شام, نائجیریا, بحرین کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین, کشمیر, میانمار کے مسلمانوں کی نصرت فرما, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, استکباری استعماری قوتوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس مملکت کے جتنے بھی خادمین ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ بحق محمد و آل محمد, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع علیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص سید خورشید حسن زیدی, ظہیر اختر, امیر فاطمہ, سید عشرت حسنین جعفری, ناظمہ خاتون سید علی اختر جعفری, صدیقہ خاتون, مقدسہ خاتون, سید طفیل حسین نقوی, سید شوکت حسین نقوی, فہمیدہ سلطانہ جعفری اور سید علی رضا آبدی کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ.